أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. محترم حاضرین, ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 74 اور 75 کی تلاوت کی ہے. یہاں پر قرآن مجید جو بات بیان کر رہا ہے وہ واقعہ ہے جو فرعون کے دربار میں جب مقابلہ ہوا جادوگروں کے اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے درمیان, جب نشانی طلب کی فرعون نے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا اور وہ ایک اژدہا بن گیا. تو فرعون نے کہا کہ بھائی یہ تو کوئی جادوگر ہیں اور ان سے ہم مقابلہ کرتے ہیں, ان کو انہی کے میدان میں ہم شکست دیں گے. اس نے پکار لگوا دی ہر طرف سے کہ جو بھی ماہر جادوگر ہیں وہ آئیں اور آ کر ان کا مقابلہ کریں. تو جب وہ جادوگر آئے وہاں پر, جب وہ وہاں پہنچے اس وقت ان کا مائنڈ سیٹ کیا تھا, اس کا بیان سورہ آراف میں بھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ان لنا لاجرن ان کنا نحن الغالبین, کہ اے فرعون تم نے ہمیں بلایا ہے اس مقابلے کے لیے تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا, کیا اجر ملے گا, کیا معاوضہ ملے گا, کیا انعام ملے گا اگر ہم غالب ہو جائیں, آج یہ جیت جائیں یہ جو میچ ہونے جا رہا ہے. تو فرعون نے کہا کہ نہیں, قال نعم وانکم لمن المقربین, اور معاوضہ اور روپیہ پیسہ اور خلعت جو ہے وہ تو بہت ہلکی چیز ہے, میں تو تمہیں اپنے مقربین میں شامل کر لوں گا, اپنے دربار کا حصہ بنا لوں گا. تو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ وہ وہاں آئے, اور جب وہ معاملہ ہوا کہ انہوں نے اپنی رسیاں ڈالی اور وہ اژدہے بن گئے, اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا اور وہ ایک اژدہا بن گیا اور اس نے ان تمام اژدہوں کو نکل لیا. تو چونکہ وہ لوگ ماہر تھے, اس فن کو جانتے تھے, تو ان پر یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ جادو نہیں ہے. جادوگروں پر یہ بات واضح ہو گئی, یہ جادو نہیں ہے, یہ شے دیگر ہے, یہ کچھ اور ہے, اور یہ انسانی کیپیسٹی سے بڑھ کر ہے. معجزے کا عام طور پہ جو ہمارے ہاں اس کی تعریف کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ خرق عادت, ایک ایسی چیز کے جو نارم کو توڑ دینے والی ہے, ایک ایسا عمل کہ جو انسانی سکت سے زیادہ ہے. تو جادوگروں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ جادو نہیں ہے, یہ کچھ اور ہی ہے, اور یہ جو صاحب ہیں ان کے پیچھے اللہ ہے, یہ جو اختیار ہے, یہ جو طاقت ہے, یہ کسی انسان کی نہیں ہے بلکہ اللہ کی ہے. اسی لیے یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ معجزہ اصل میں بظاہر تو نبی کا فعل ہوتا ہے لیکن اصل میں وہ اللہ کا فعل ہوتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نبی کے ہاتھوں سے گویا اپنی براہ راست انٹروینشن وہاں پر کرتے ہیں. تو جب یہ معاملہ ہوا تو قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ فعول کیا سحرت سجدن, جو تمام جو جادوگر تھے ایسے کہ جیسے ان کو گرا دیا گیا سجدے میں, اور انہوں نے کہا کہ آمنا بربی ہارون و موسیٰ, ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے. اب اس سے اندازہ ہوتا ہے نا کہ کیا میٹامورفسز ہوتا ہے, کیا قلب ماہیت ہوتی ہے جب کسی کے اندر ایمان داخل ہو جاتا ہے, تو اس کی شخصیت کتنی بدل جاتی. جب آئے تھے تو انعام کے لالچی تھے, اور اب جب ان پر حق واضح ہو گیا تو انہوں نے دیر نہیں لگائی، فوری طور پہ اپنے آپ کو حق کے آگے جھکا دیا. جب فرعون نے یہ معاملہ دیکھا تو اس نے ان کو تھریٹ کیا اور کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ تمہارا بڑا ہے اور یہ کوئی نورا کشتی ہو رہی تھی، پہلے سے فکس تھا یہ میچ، اور کہا کہ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور میں ضرور بے ضرور تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دوں گا اور تمہیں کھجور کے تنے پر سولی دے دوں گا اور تم جان لو گے کہ کس کا عذاب زیادہ شدید ہے اور باقی رہنے والا ہے. اب جان کی لینے کی دھمکی لگائی، اب آگے سے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، اے فرعون ہم تمہاری بات کو ترجیح نہیں دیں گے اس کی بات پر جو ہمارے پاس واضح نشانیاں لے کر آیا ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، والذی فطرنا، اور وہ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ نے اس پیغمبر کو بھیجا ہے واضح نشانیاں دے کر، تو اس کے مقابلے میں ہم تمہاری بات، تمہاری دھمکی کو کوئی اہمیت نہیں دیں گے. فقضی ما انت قاص، اب جو تو نے کرنا ہے کر لے، انما تقضی ہذہ الحیات الدنیا، جو کوئی بھی تم فیصلہ کرو گے وہ دنیا کی زندگی تک ہے نا، آخری فیصلہ کیا ہے کہ ہماری جان لے لو گے تو کیا ہے، جان چلی جائے گی، لیکن ہم تو اللہ پر ایمان لے آئے، انا آمنا بربنا، ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے، لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر، کہ ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کرے اور جو تم نے ہم سے زبردستی یہ جادو کروایا اس پر ہماری ہمیں معاف کر دے. واللہ خیر و ابقا، اور اللہ بہت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے. یہی ہے جب انسان کے دل میں ایمان داخل ہو جاتا ہے تو انسان کی قلب ماہیت ہو جاتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، کہ جس شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے ہیں کہ اس کو ہدایت دیں، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب یہ نور ایمان انسان کے سینے میں داخل ہوتا ہے انفصحہ، سینہ کشادہ ہو جاتا ہے. تو صحابہ نے پوچھا کیا اس کی کوئی علامت ہے، کوئی نشانی ہے، کیسے ہم یہ جانچیں کہ ایمان ہمارے دل میں داخل ہوا ہے، ایمان کا نور ہمیں نصیب ہے یا نہیں ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ہاں اس کی کچھ علامتیں ہیں. پہلی علامت کیا ہے؟ التجافا عن دار الغرور، یہ جو دھوکے کا گھر ہے، یہ جو دنیا ہے، اس سے انسان کا جی اٹھ جائے. والانابۃ الی دار الخلود، اور جو ہمیشگی کا گھر ہے یعنی آخرت، اس کی طرف انسان مائل ہو جائے، اس کی طرف اس کی رغبت ہو. واستعداد الموت قبل النزول، اور موت کے آنے سے پہلے آدمی موت کی تیاری میں لگ جائے. تو یہاں پر بھی یہی ہوا کہ جیسے ہی ان کا دل اس میں ایمان داخل ہوا، ان کی قلب ماہیت ہو گئی، انہوں نے کہا کہ جو چاہو کر لو، جو بھی تمہارا فیصلہ ہے وہ دنیا کی زندگی تک ہے. اور آگے انہوں نے کہا کہ انہ من یأتی ربہ مجرمن فإن لہ جہنم، اصل جو ہے کامیابی ناکامی ہار جیت اس کا فیصلہ تو آخرت میں ہوگا. جو کوئی اپنے رب کے پاس آئے گا اس حالت میں کہ اس نے جرم کیا ہوگا، اس نے اللہ کا انکار کیا ہوگا، گناہ لے کر آئے گا، فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمْ، تو اس کے لیے جہنم ہے، لا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، نہ وہاں جیے گا نہ مرے گا. دنیا میں تو بڑی سے بڑی سزا کیا ہے نا، کہ انسان کی جان لے لی جائے اور انسان ختم ہو جائے، لیکن اگر انسان سرکشی کے ساتھ، تمرد کے ساتھ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوگا تو وہاں تو روز جینا ہے روز مرنا ہے. سورہ فرقان میں کہا کہ لا تدعو اليوم صبورا واحدا وادعو صبورا كثيرا، آج ایک ہلاکت اور ایک موت نہ مانگو. اب تو بہت سی موتیں ہیں، یہاں تو یہ ہے کہ انسان کی جو ہے وہ جان نکل گئی اور قصہ ختم ہوا، اور وہاں یہ کہا گیا ہے کہ کلما نضجت جلود بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، جب ایک کھال ان کی جھلس جائے گی، جل جائے گی، ہم ان کو ایک اور کھال دے دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ بار بار چکھتے رہیں. تو فرمایا کہ اصل معاملہ تو یہ ہے، یہاں تو تم ہماری جان لے لو گے ہم ختم ہو جائیں گے، لیکن اگر ہم کفر پہ اڑے رہے، ہم پیغمبر کے مقابلے میں اکڑتے رہے تو ہمارا انجام یہ ہوگا. اور پھر انہوں نے کہا وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا، اور جو کوئی بھی اپنے رب کے پاس آئے گا اس حالت میں کہ وہ صاحب ایمان ہو، قد عامل الصالحات، اور اس نے کچھ نیک اعمال بھی کیے ہوں گے، فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى، تو ایسے لوگوں کے لیے بلند مرتبے ہیں، بلند درجات ہیں. وہ کیا ہیں؟ جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، وہ ہمیشہ کے باغات ہیں جس کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، مسکنوں والے باغات ہیں جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے. اور آگے انہوں نے کہا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّى، اور یہ جو جنت ہے اپنی تمام نعمتوں کے ساتھ، یہ کس چیز کا بدلہ ہے؟ یہ اس شخص کے لیے بدلہ ہے جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، جس نے اپنا تزکیہ کر لیا. تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جنت جو ہے وہ نفوس مزکا کے لیے ہے، وہ لوگ کے جو اپنا تزکیہ کر لیں، وہ لوگ کے جو اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کریں. ہماری آزمائش یہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں، ہم سے ایک عہد لیا، عہد الس جس کو کہتے ہیں، عالم ارواح میں ہمیں اپنی جانوں پہ گواہ ٹھہرایا اور ہم سے پوچھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالو، تو ہم سب نے، ہماری ارواح وہاں موجود تھی، انہوں نے کہا بلا شہیدنا، کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے، ہم اس پر گواہ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ میری اور آپ کی اور ہم سب کی ارواح نے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا عہد کیا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پر ایمان، اللہ کی معرفت اور اللہ کی طرف ایک لپک، یہ گویا انگرینڈ ہے، یہ انیٹ ہے ہمارے اندر، یہ لے کر ہم پیدا ہوتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفس کو بنایا، اس کو نک سکھ سے درست کیا، اور پھر فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس میں الہام کر دیا فجور بھی، نافرمانی کو بھی اور تقویٰ کو بھی. اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے اندر خیر و شر کا شعور بھی رکھتے ہیں. تو ہماری آزمائش کیا ہے؟ ہماری آزمائش یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس فطرت پر ہمیں پیدا کیا اس کو کم سے کم پلیوٹڈ حالت میں اللہ کے سامنے لے کے حاضر ہو جائیں. سیدنا مسیح علیہ السلام نے کہا اپنے شاگردوں سے کہ لوگوں، تمہیں ایک دمڑی دی گئی، ایک سکہ دیا گیا، اور سکہ دے کے ہم نے تمہیں آزمایا ہے، اگر تم اس میں امین ثابت ہو گئے تو تمہیں خزانہ بھی ملے گا. تو اللہ نے اپنی روح میں سے ہمیں پھونکا، اپنی نور پر ہمیں پیدا کیا، ہمیں خلق کیا، اگر ہم اس کو لے کر پہنچ جائیں کم سے کم پولیوٹڈ حالت میں. یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ہم پولیوٹ نہ کریں، کیونکہ وہ روح جو ہے وہ موحد ہے، لیکن اس کو ایک فزیکل وجود میں رکھ دیا گیا، ایک جسم میں رکھ دیا گیا، اور اس جسم کو ایک فزیکل ورلڈ میں رکھ دیا گیا. تو ظاہری بات ہے کہ یہ سب ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکات میں یہ روایت ہے کہ آپ نے پوچھا لوگوں سے کہ اے لوگوں، کیا یہ ممکن ہے کہ آدمی پانی پہ چلے اور اس کے تلوے جو ہیں وہ تر نہ ہوں؟ کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آدمی پانی پہ چلے اور اس کے پاؤں تر نہ ہوں. تو کہا کذالک صاحب الدنیا، اسی طریقے سے دنیا والا ہے، وہ کلیتاً گناہوں سے نہیں بچ سکتا. تو ہمیں کوشش کرنی ہے اپنے آپ کو پاک کرنے کی، اور باقی جو کمی رہ جائے گی وہ اللہ تعالیٰ قیامت میں کر دیں گے. اسی لیے آپ دیکھیں نا، انتہائی بدبختی اور نامرادی کے مقام پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ کچھ ایسے بدقسمت لوگ ہوں گے کہ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم، نہ اللہ ان سے کلام کریں گے، نہ اللہ ان کی طرف نگاہ التفات کریں گے، نہ ہی اللہ ان کو پاک کریں گے. تو ایک تزکیہ وہ ہے جو ہم آپ اپنی کوشش کریں گے اپنے آپ کو کرنے کا، اور ایک تزکیہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کریں گے. اسی لیے قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ اہل ایمان وہاں دعا کریں گے کہ ربنا اتمم لنا نورنا، اے اللہ ہمارے نور کو کامل کر دے. ہم نے کوشش کی ہے کہ جو چراغ ہمارے سینے میں تو نے رکھا تھا، نور جو ہے فطرت کا چراغ، ہم اس کو کرپٹ نہ کریں. اسی لیے فرمایا کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. وہ قیامت کے دن، کہ اس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، ہاں جو اللہ کے سامنے ایک سلامتی والا، ایک گرویدہ دل لے کے پہنچ گیا، صحیح سالم دل لے کے پہنچ گیا، وہ کامیاب. تو یہ تزکیہ ہے جس کی ہم سب کو کوشش کرنی ہے، اپنے آپ کو پا پاک کرنے کی کوشش کرنا. اور تزکیہ دو طرفہ عمل ہے، ایک معنوں میں یہ ایک سلبی عمل ہے، یہ ایک اس میں کچھ چیزوں کو نفی کرنی ہے، دور کرنا ہے، اور ایک کچھ چیزیں حاصل کرنی ہے، سلبی اور ایجابی. نفس کے اندر وہ تمام چیزیں جو اس کو اللہ سے محجوب کر دیں، اللہ کی طرف بڑھنے سے روکیں، ان کو ختم کرنا، ان کو ہٹانا، جس کو کہا جاتا ہے ترک رذائل، یا جس کو تخلیہ بھی کہتے ہیں، اپنے آپ کو خالی کرنا رذائل سے، برائیوں سے، برے اوصاف سے. اور دوسرا عمل کیا ہے تزکیے کا؟ حصول فضائل، جس کو تحلیہ بھی کہتے ہیں، کچھ نیکیاں، کچھ خیر، کچھ بھلائیاں اس کے اندر پیدا کرنا. تو یہ دو طرفہ عمل ہے، تخلیہ اور تحلیہ، ترک رذائل اور حصول فضائل، یہی ہماری ذمہ داری ہے. اور جس طرح یہاں کہا گیا ہے کہ جنت کس کو ملے گی؟ جو اپنے آپ کو پاک کرنے میں یا پاک رکھنے میں کامیاب ہو گیا. اب یہ تزکیہ کیسے ہوتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وظائف ہیں، چار آپ کے بڑے اعمال ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ نبی کیا کرتے ہیں؟ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ ان کا تزکیہ کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا جو تزکیہ کیا، وہ ہمیں کوئی الگ سے عمل نظر نہیں آتا کہ اس وقت تو اللہ کے نبی لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں، اس وقت تو قرآن پڑھا رہے ہیں، اور اس وقت اب گویا تزکیے کی ایکٹیویٹی گویا الگ سے ہو رہی ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تزکیہ کیا اپنے اصحاب کا، اپنے خدام کا، وہ اس میں دو بنیادی باتیں تھیں، ایک اللہ کی کتاب، اس نے تزکیہ کیا لوگوں کا، اور دوسری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات سے مزکی تھے، بس آپ کی صحبت میں بیٹھ جانا یہی لوگوں کا تزکیہ کرتا. سیدنا حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ بڑے جذب کے انداز میں یہ بات کہتے ہوئے جا رہے تھے کہ نافق حنزلہ، نافق حنزلہ. حنزلہ تو منافق ہو گیا، حنزلہ تو منافق ہو گیا. سیدنا ابوبکر صدیق کے پاس سے گزرے یہ کہتے ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ حنزلہ کیا کہتے ہو، سوچ تو لو کیا بات کر رہے ہو. تو انہوں نے کہا کہ بھائی اصل بات یہ ہے کہ جب ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں، محفل میں ہوتے ہیں، اور آپ جنت اور جہنم کے ذریعے ہماری یاد دہانی کرواتے ہیں، تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم اپنی آنکھوں سے جنت اور جہنم کو دیکھ رہے ہیں. اور جب ہم اپنے گھر در میں آتے ہیں، اپنے کام وام میں لگتے ہیں، تو ہماری کیفیت وہ رہتی نہیں ہے. تو اس کو انہوں نے کہا کہ یہ گویا نفاق ہے. سیدنا ابوبکر نے کہا کہ ہاں، میری بھی یہ کیفیت ہے، یہ تو بڑا جنون مسئلہ ہے. اگر یہ نفاق ہے تو پھر تو مجھے بھی اپنے بارے میں یہ اندیشہ ہونے لگا ہے. تو وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے، اور سیدنا حنزلہ نے اپنا وہی مسئلہ رکھا کہ اللہ کے نبی، آپ کی صحبت میں جو ہماری کیفیت ہوتی ہے وہ باہر جا کر قائم نہیں رہتی. تو آپ نے فرمایا کہ اے حنزلہ، اگر تمہاری وہ حالت، وہ ایمانی کیفیت جو میری صحبت میں ہوتی ہے، اگر وہ برقرار رہے تو فرشتے تم سے تمہارے بستروں پر اور تمہارے رستوں میں مسافے کریں. ولیکن یا حنزلہ ساعتن فساعتن، لیکن بات یہ ہے حنزلہ کہ یہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے، ہر وقت ایک جیسا نہیں ہوتا. تو گویا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحبت ہے وہ تزکیہ کرتی تھی. تو آج بھی تزکیہ قرآن مجید کرے گا ہمارا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، آپ کی سنت، آپ کا طریقہ کرے گا. اس میں جو ایک چیز بہت اہم ہے، میں چاہتا ہوں اس طرف کچھ توجہ اپنی بھی کراؤں اور آپ کو بھی توجہ دلاؤں، وہ یہ ہے کہ تزکیہ نفس کا ایک بہت بڑا ذریعہ جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں، ان سے زیادہ تزکیہ کرنے کی صلاحیت کم ہی چیزوں میں ہے. کیونکہ دعا جو ہے نا، دعا بنیادی طور پہ عبادت کا مغز ہے، عبادت کا جوہر ہے. اور جب انسان دعا کر رہا ہوتا ہے تو گویا عبد اور معبود کا جو تعلق ہے وہ بالکل صحیح پوزیشن پر آ جاتا ہے، کہ ایک طرف ایک عبد ذلیل ہے، عبد مجبور ہے، عبد فقیر ہے، اور ایک طرف وہ مالک ہے کہ جو چاہے کر سکتا ہے، جو جس کو جو چاہے دے سکتا ہے. تو دعا تزکیے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اور اصل میں دعا انسان کی شخصیت کا سب سے گہرا اظہار ہے. ہماری شخصیت کا اظہار ہمارے اعمال سے نہیں ہوتا، ہماری باتوں سے بھی نہیں ہوتا، ہماری شخصیت کا اظہار اس چیز سے ہوتا ہے جو ہماری سب سے بڑی طلب ہے، جو ہماری تمنا ہے، جو ہماری آرزوئیں ہیں، جو ہماری تمنائیں ہیں، اس سے ہماری شخصیت کا اظہار ہوتا. وہ اقبال نے کہا نا اسی بارے میں کہ تیری دعا سے قضا تو نہیں بدل سکتی، مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے. یعنی دعا انسان کو بدل دیتی ہے. تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں ہے کہ یہ چار سو بدل جائے. وہی شراب وہی ہائے ہو رہے، باقی طریق ساقی و رسم کدو بدل جائے. اور آخری شعر کیا خوبصورت شعر ہے کہ تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے. تو ہماری آرزوئیں بدل جائیں، ہماری آرزوئیں اللہ سے متعلق ہو جائیں، ہماری تمنائیں آخرت سے متعلق ہو جائیں. جیسے ہمیں روپے پیسے کا شوق ہوتا ہے، ویسا شوق ہمیں جنت کا لگ جائے. تو یہ ہے آرزو کا بدل جانا. اور آرزوؤں اور تمناؤں کا اظہار کہاں سے ہوتا ہے؟ ہماری دعاؤں سے ہوتا ہے. کیا چیزیں ہم اللہ سے مانگتے ہیں؟ اسی لیے اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ یہ جانیں کہ اللہ تعالیٰ کو کیا مانگنا پسند ہے، اللہ تعالیٰ کی محبوب چیزیں کیا ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو سامنے رکھ لیں. ہر وہ دعا جو اس طرح شروع ہوتی ہے، اللہم انی اسألوکا، بس وہ ان ویریبلز کو دیکھتے رہیں. انی اسألوکا الہدا والتقا والعفاف والغنا، یہ ایک چار چیزیں ہمارے سامنے آ گئیں. اور اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ کیا چیزیں اللہ کو ناپسند ہیں، کیا چیزیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں نہیں دیکھنا چاہتے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں کو سامنے رکھ لیں جن کا آغاز ہوتا ہے اللہم انی اعوذ بکا، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں ان چیزوں سے، من الکفر والفقر والشقاق وغیرہ وغیرہ. تو گویا یہ پورا ہمارے سامنے ایک منہج آ جائے گا تزکیے کا، کہ یہ مطلوب چیزیں ہیں جو ہمیں حاصل کرنی ہیں، اور یہ نامطلوب چیزیں ہیں جن کو ہمیں چھوڑتے چلے جانا ہے. اور چونکہ یہ دعائیں عبد کامل کی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، تو آپ کی شخصیت کا گویا سب سے سچا، سب سے گہرا اظہار آپ کی دعاؤں میں ہے. اسی وجہ سے آپ کو یہ بات ٹیکنیکلی بھی شاید معلوم ہو کہ عام طور پہ روایتوں میں اس کی اجازت دی گئی ہے کہ روایت بالمعنی بھی ہو سکتی ہے. یعنی آپ کوئی بات رسول اللہ کی نقل کی، کسی راوی نے اس میں الفاظ تھوڑے بدل دیے، سینونیمز وغیرہ ہو گئے، لیکن دعائیں چونکہ رسول اللہ پڑھاتے تھے، یاد بھی کرواتے تھے، بعض اوقات سنتے بھی تھے، تو دعاؤں میں بالکل ایگزیکٹ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. یعنی دعائیں روایت باللفظ ہیں، وہ لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جو آپ نے بیان کیا. تو دعائیں گویا ہمارا تزکیہ کرتی ہیں. اس حوالے سے میں چاہ رہا تھا کہ ایک دو دعائیں ہم، جو خاص طور پہ ایک دعا جو ہم بہت پڑھتے ہیں اور روز ہی پڑھتے ہیں، اس کا تھوڑا ترجمہ آج سیکھ لیں. بہت سے لوگوں کو معلوم ہوگا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس دعا کا کچھ مفہوم ہمارے سامنے آ جائے. وہ دعا جس کو دعائے قنوت کہتے ہیں. قنوت کا مطلب جو ہے وہ اطاعت بھی ہے، قنوت کا مطلب جو ہے کھڑے ہونا بھی ہے، قنوت کا مطلب ہاتھ باندھنا بھی ہے. تو چونکہ یہ وہ دعا ہے جو قیام کی حالت میں ہوتی ہے، عام طور پہ نماز میں جو دعا کا محل ہے نا، وہ یا تو رکوع میں ہے، یا وہ سجود میں ہے، یا وہ قعدے میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آخری قعدہ ہے نا، یہ اصل میں دعاؤں ہی کے لیے ہے. اور آپ کبھی دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ادب سکھایا ہے دعا کا، وہ ہمارے قعدے میں پوری طرح واضح ہے. دعا کا ادب کیا ہے؟ کہ سب سے پہلے جس سے دعا کی جا رہی ہے اس کی مدح کی جائے، اس کی شان بیان کی جائے. تو التحیات للہ والصلوات والطیبات، پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جائے، تو اس کے بعد درود پڑھا جاتا ہے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا کہ پھر جو چاہو دعا کرو. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ بچپن میں چونکہ ہم نے ایک دعا یاد کر لی، رب جعلنی مقیم الصلاۃ، اور ہم سب کو اس کا اندازہ ہے کہ وہ آٹو پر ہوتی ہے، آٹو پر. یعنی جب ہم التحیات شروع کرتے ہیں نا، تو آخر میں جب رکتے ہیں نا کہ رب اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم اقوم الحساب، تو حساب پہ جا کے رکتے ہیں، ہمیں اس پتہ بھی نہیں ہوتا ہم نے پڑھا کیا ہے، تو جیسے وہ آٹو پہ خود بخود چل پڑتی ہے. تو ورنہ اللہ کے نبی سے دسیوں دعائیں نقل ہوتی ہیں کہ جو آپ آخری قعدے میں دعا سلام سے پہلے پڑھا کرتے تھے. کوئی بھی دعا جو قرآن کی ہے، کوئی بھی دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، وہ دعا کی جا سکتی. تو عام طور پہ چونکہ دعائیں رکوع میں یا سجود میں یا بیٹھ کر ہوتی ہیں، اس وجہ سے اس دعا کا چونکہ امتیاز یہ ہے نا کہ نماز میں قیام کی حالت میں یہ کی جاتی ہے، اس وجہ سے اس کو دعا قنوت کہتے ہیں. اور اس کے دونوں طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں, رکوع سے پہلے بھی, رکوع کے بعد بھی. اور عام طور پہ دو دعائیں ہیں, بس وہ دو دعائیں ان کا ترجمہ باقی وقت میں ہم سیکھ لیتے ہیں. جو ایک دعا ہے جو عام طور پہ احناف کا معمول ہے کہ اللہم انا نستعینک و نستغفرک و نؤمن بک و نتوکل علیک و نثنی علیک الخیر و نشکرک ولا نغفرک و نخلع و نترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد و لک نصلی و الیک نسعى و نسجد و الیک نسعى و نحفد نرجو رحمتک و نخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق. ایک یہ دعا ہے. دوسری دعا جو عام طور پہ سلفی حضرات کے ہاں معمول میں ہے کہ اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما آطیت وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت. تو یہ دعائیں ہیں. پہلی دعا کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. اللہم انا نستعینک, اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. عبادت کا جوہر کیا ہے؟ استعانت, کہ انسان اللہ سے مانگے. بندگی نام ہے بیچارگی کا. فارسی میں کہتے ہیں نا بندگی بیچارگی, بندگی کا مطلب ہے بیچارہ ہونا. اور یہ بیچارگی ہر بندے کے اندر ہے, چاہے وہ ایک فقیر ہو چاہے وہ ایک بادشاہ ہو. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, اے لوگوں تم سب کے سب اللہ کے سامنے فقیر ہو. تمہاری وجودی حالت کیا ہے؟ کہ فقیر محض ہو. تو فقیر کا کام کیا ہے؟ فقیر کا کام مانگنا ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ, جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے اللہ اس سے ناراض ہوتے. ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم سے جو مانگتا ہے ہم اس سے ناراض ہوتے ہیں. اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ لوگ اس سے مانگیں, کیونکہ جو اس سے مانگتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بندہ سمجھتا ہے. تو اللہم انا نستعینک و نستغفرک. اور جو چیزیں ہم اللہ سے مانگتے ہیں ان میں سب سے بڑی چیز کیا درکار ہے؟ وہ مغفرت ہے. اے اللہ ہم تجھ سے مغفرت کے سوالی ہیں. کبھی آپ غور کیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں, آپ کی دعاؤں کا جو لائنز شیئر ہے نا, سب سے بڑا حصہ وہ ہے, وہ استغفار پر مبنی ہے. سب سے بڑھ کر آپ استغفار کیا کرتے تھے, حالانکہ آپ ظاہری بات ہے کہ آپ معصوم تھے, اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لیتے تھے ہر طرح کے گناہ سے. لیکن عبد ہونا بجائے خود اس کا تقاضا کرتا ہے کہ ایک اخلاقی نقص ہوتا ہے اور ایک وجودی نقص ہوتا ہے. بندے کے اندر ایک وجودی نقص ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا, اور جتنا بندے کو اللہ تعالیٰ کی حضوری کا احساس ہوتا ہے اتنا ہی وہ اللہ کو پکارتا ہے, اللہ سے مغفرت طلب کرتا. تو نستغفرک, اے اللہ ہم تجھ ہی سے مغفرت طلب کرتے ہیں. وہ نؤمن بکا, اے اللہ ہم تجھ پر ایمان رکھتے ہیں, جو تو حکم دیتا ہے اس کو مانتے ہیں. اور ونتوکل علیک, اور تجھ ہی پہ توکل کرتے ہیں, ہمارا اعتماد تجھ ہی پر ہے. ہم اسباب مہیا کرتے ہیں لیکن ہمارا جو انحصار ہے وہ اسباب پر نہیں ہے. دونوں چیزیں درکار ہیں, اسباب بھی کرنے ہیں اور دعا بھی کرنی ہے, اللہ پر اعتماد بھی کرنا ہے. اور جو شخص اسباب نہیں کرتا, ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ وہ گویا سنت پر قدح کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب کیے ہیں نا, آپ سے بڑھ کر تو متوکل کوئی نہیں. بلکہ روایت میں آتا ہے نا کہ پرانی کتابوں میں جو آپ کا نام آیا اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَمَّيْتُكَ الْمُتَوَكِّلْ, میں نے تمہارا نام متوکل رکھا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تدبیر کی, اسباب کیے. اور جو آدمی صرف اسباب کرتا ہے, اللہ پر اعتماد نہیں کرتا, اللہ سے دعا نہیں کرتا, گویا وہ توحید پر قدح کرتا ہے, وہ توحید میں رکھنا ڈالتا. تو ونتوکل علیک, اے اللہ ہم تجھ ہی پر اعتماد کرتے ہیں. ونثنی علیک الخیر, اور اے اللہ ہم تیری مدح کرتے ہیں, تیری ثنا کرتے ہیں بھلائی کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کو مدح پسند ہے, اسی لیے آپ دیکھتے ہیں جو میں نے عرض کیا نا کہ دعا کا ادب یہی ہے کہ اللہ کی مدح کی جائے, تعریف کی جائے. سورہ فاتحہ کامل ترین دعا ہے نا, تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, یہ سب کیا ہے؟ یہ مدح ہے. پھر بندگی کا اعتراف ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے بعد طلب ہے نا اہدنا الصراط المستقیم. اسی لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ ذکر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ذکر الثناء اور ایک ذکر الطلب. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ تمام ذکر کیا ہے؟ یہ ذکر الثناء ہے، اللہ کی شان بیان ہو رہی ہے، کوئی مانگ نہیں ہے اس کے اندر. اور دوسرا ذکر کیا ہوتا ہے؟ ذکر الطلب، جس میں بندہ کچھ مانگتا ہے، اللہ سے کچھ طلب کرتا ہے. تو کہا کہ اے اللہ، ہم تیری ہی تعریف بیان کرتے ہیں بھلائی کے ساتھ، اور نشکرو کا ولا نکفرو، اے اللہ ہم تیرا شکر بجا لاتے ہیں اور تیری ناشکری نہیں کرتے. اس دنیا میں ہماری جو ذمہ داری ہے نا، اس کائنات کی جو آبجیکٹس ہیں، اس کے حوالے سے دو ذمہ داریاں ہیں. ایک ذمہ داری یہ ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز ہمارے لیے اللہ کی مذکر بنے، اللہ کی یاد دہانی کا ذریعہ بنے، اور اس کائنات کی مختلف چیزیں ہمارے لیے اللہ کے شکر کا ذریعہ بنے. یہ دو مفاد رکھنے ہیں ہمیں اس دنیا سے، کہ یہ دنیا ہمیں اللہ تک پہنچا دے، اللہ کی نشانیاں دیکھ کے اللہ تک پہنچ جائیں، اور دوسری بات یہ کہ اللہ کی نعمتیں برتیں اور اس کا شکر ادا کریں. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا، جو چاہے نصیحت حاصل کرے اور جو چاہے شکر گزاری. نشکرو کا ولا نکفرو، اے اللہ ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تیری ناشکری نہیں کرتے. اللہم ایاک نعبد ولک نصلی، اے اللہ تیری ہی بندگی کرتے ہیں کریں گے، تیرے لیے ہی نماز پڑھتے ہیں. ونسجدو، تیرے ہی آگے اپنا ماتھا زمین پہ رکھتے ہیں. وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدْ، تیری ہی طرف ہماری لپک ہے، تیری ہی طرف دوڑ کر آتے ہیں، ہماری صحیح و جہد تیرے ہی طرف ہے. لا ملجا ولا منجا منکا الا الیک، اے اللہ تجھ سے بھاگنے کی، تجھ سے فرار کی، تجھ سے پناہ کی جگہ نہیں ہے مگر تیرے ہی پاس. ونحفدو، اور خادموں کی طرح اے اللہ تیرے ہی سامنے ہم پیش ہوتے ہیں. ونحفدو ونرجو رحمتک ونخشى عذابک، اے اللہ تیری رحمت کے امیدوار ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں. یہ پوزیشن ہونی چاہیے ایک بندہ مومن کی، کہ اللہ کی رحمت کی امید ہو، اللہ کی رضا کی امید ہو، اور اللہ کے عذاب سے آدمی اندیشہ ناک رہے. اور جس طرح دعا میں آتا ہے رات کی دعا میں، کہ رغبتن و رہبتن الیک، اے اللہ تیری ہی طرف ہمارا شوق ہے اور تجھ ہی سے ہمارے اندر خوف پیدا ہوتا ہے. تو ان عذابک بالکفار ملحق، اے اللہ تیرا عذاب تیرے ناشکروں، تیرا انکار کرنے والوں کو پہنچ کے رہے گا. ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو امحال کے قانون پہ بنایا، یہاں مہلت دیتے ہیں، یہاں رسی دراز کرتے ہیں، یہاں اعمال کے نتائج فوری نہیں نکلتے. تو اس سے یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ شاید کوئی معاذ اللہ اس دنیا کا والی وارث کوئی نہیں ہے، یا آپ سے آپ چل رہی ہے. کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان اللہ لیملی للظالم، اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتے ہیں. فَإِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ، جب اس کو پکڑتے ہیں تو اس کی پکڑ سے کوئی نکل نہیں سکتا. اور پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور اسی طرح آپ کا رب پکڑتا ہے بستیوں کو، یہ بستیوں والوں کو، جب وہ ظلم کرتے ہیں. اِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، اس کی پکڑ بہت دردناک ہے اور بہت سخت ہے. تو اے اللہ تیرا عذاب کافروں کو پہنچ کے رہے گا، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا. دوسری جو دعا ہے، اللہم اہدنی فی من ہدیت، اے اللہ تو مجھے ہدایت دے ان لوگوں میں شامل کر کے جس کو تو نے ہدایت دی. یہ بڑا خاص اسلوب ہے کہ اللہم اہدنی فی من ہدیت، اس سے بات پتہ لگتی ہے کہ دین ایک کمیونل افیئر ہے، دین کوئی انڈیویجول عمل نہیں ہے، دین کمیونٹی میں سامنے آتا ہے. کہ اے اللہ تو ان نیک لوگوں میں شامل کر کے مجھے ہدایت دے. آپ دیکھیے سورہ فاتحہ میں بھی کوئی ایبسٹریکٹ ہدایت نہیں مانگی ہم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، رستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان کے رستے پہ مت چلائیو جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہو گئے. تو اے اللہ تو ہمیں ہدایت دے ان لوگوں میں شامل کر کے جن کو تو نے ہدایت دی. سب سے بڑی چیز ہمیں کیا درکار ہے؟ ہدایت. کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات سجھا دیں، دکھا دیں، اس پہ چلا دیں اور جنت تک پہنچا دیں، جو منزل مقصود ہے. وَعَافِنِي فی من عافیت، اے اللہ تو ہمیں عافیت دے ان لوگوں میں شامل رکھ کر جن کو تو نے عافیت دی. عافیت بہت ہی جامع لفظ ہے، کہ ہر طرح کے شر سے بچنا، چاہے وہ شر جو ہے وہ تکوینی ہو، یعنی تکلیف، مصیبت، پریشانی، بیماری، فقر، چاہے وہ شر اخلاقی ہو، تشریعی ہو، گناہ، سرکشی، ظلم، تو اے اللہ تو ہمیں عافیت دے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایمان کے بعد عافیت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے. ایک صاحب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے کچھ عرصے کے بعد، تو اللہ کے نبی ان کو پہچان نہیں سکے، بالکل چرمر ہو چکے تھے. وہ پوچھا کہ کیا تم وہی آدمی ہو جو پہلے آئے تھے ایک سال پہلے؟ کہا کہ ہاں. کہا کہ تم کیا کہتے رہے ہو، کیا تمہارا وظیفہ ہے، کیا دعا کرتے ہو؟ تو کہا کہ میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ، جو تو نے مجھے سزا آخرت میں دینی ہے میرے اعمال کی، وہ مجھے دنیا ہی میں دے دے. تو کہا کہ نہیں نہیں نہیں، تم ہم انسان ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم یہ نہیں مانگیں گے. ہم تو دنیا میں بھی عافیت مانگیں گے اور آخرت میں بھی عافیت مانگیں گے. تو اے اللہ تو ہمیں عافیت دے، ان لوگوں میں شامل رکھ کے جس کو تو نے عافیت دی. وَتَوَلَّنِي فِي مَن تَوَلَّيْتَ، اور اے اللہ تو ہمارا ولی بن جا، تو ہمارا کارساز بن جا، تو ہمارا پشت پناہ بن جا، ان لوگوں میں ہمیں شامل رکھ جن کو تیری ولایت حاصل ہے. تو اللہ سے تعلق جو ہے ہمارا وہ محبت کا ہے، وہ ولایت کا ہے. اللہ سے تعلق کوئی کانٹریکچوئل نہیں ہے، لیگل نہیں ہے کہ چند احکامات ہیں ان پہ ہم نے سائن کر دی ہیں، اس پہ ہمیں عمل کرنا ہے. نہیں، اللہ سے تعلق ایک ذاتی تعلق ہے، محبت کا، ولایت کا. وَتَوَلَّنِي فِي مَن تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِي فِي مَا آتَيْتَ، اے اللہ جو کچھ تو نے مجھے دیا ہے اس کو میرے لیے بابرکت بنا دے. مجھے زندگی دی ہے، مجھے اوقات دیے ہیں، مجھے اولاد دی ہے، مجھے مال دیا ہے، مجھے علم دیا ہے، یہ سب میرے لیے بابرکت ہو جائیں. اور بابرکت ہونے کا مطلب کیا ہے؟ دنیا میں میرے لیے اخلاق اور ایمان اور روحانیت کا ذریعہ بنے، اور آخرت میں اے اللہ تیرے قرب اور تیری جنت کا مجھے مستحق بنا دے. تو یہ برکت ہے، جو کچھ تو نے مجھے دیا ہے اس کو میرے لیے بابرکت بنا دے. وقینی شر ما قضیت، اے اللہ جو تو فیصلے کرتا ہے اس کے اندر جو شر کا پہلو ہے اس سے مجھے بچا لے. ظاہری بات ہے کہ تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے، لیکن تیرے جو فیصلے ہیں وہ کچھ لوگوں کے لیے خیر ثابت ہوتے ہیں، کچھ کے لیے شر ثابت ہوتے ہیں. تو اے اللہ تو جو بھی فیصلہ میرے بارے میں کر اس کو میرے لیے خیر کا ذریعہ بنا، اس کے شر سے مجھے بچا لے. فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، اے اللہ تو فیصلہ کرتا ہے، تیرے خلاف فیصلہ نہیں کیا جاتا. واللہ يحكم لا معقب لحكمه، اللہ فیصلہ کرتا ہے، اللہ پر کسی کا بس نہیں چلتا، اللہ کے فیصلے کو کوئی روک نہیں سکتا. اور اسی کا تقاضا کیا ہے کہ فَإِنَّهُ لَا يَزِلُّ مَنْ وَالَيْتْ، اے اللہ جس کے ساتھ تو ولایت کا تعلق رکھے، جس کو تو عزت دینا چاہے، اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتْ، اور اے اللہ اگر تو کسی سے دشمنی رکھے، تو کسی کو فائدہ پہنچانا نہ چاہے، تو اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا، اس کو کوئی مرتبہ نہیں دے سکتا. تبارک ربنا وتعالیت، کہ تو بہت ہی بابرکت ہے، بہت ہی فیض رساں ہے، اور تو بہت ہی بلند ہے ہمارے رب. تو یہ دعائے قنوت ہے جو ہم عام طور پہ جو ہے وہ پڑھتے ہیں وتر کی نماز میں. تو ان کے معنی پہ اگر ہم غور کریں، اس کے مفہوم کو سامنے رکھیں، تو امید یہ ہے کہ ہماری شخصیت میں بھی بہتری آئے گی، ہمارا تزکیہ بھی ہوگا. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ ہماری سب سے بنیادی ذمہ داری کیا ہے، کہ ہم اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش میں لگے رہیں، اپنی پاک بازی کا اظہار نہ کریں. تزکیے کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو پاک باز گرداننا، اس سے ہمیں منع کیا گیا ہے. فلا تزکو انفسکم، اپنے آپ کو پاک باز مت سمجھا کرو. ہوا اعلم بمن اتقا، وہ خوب جانتا ہے تم میں سے کون متقی ہے، کون تقویٰ پر ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اور قرآن مجید، یہ دو وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے تزکیے کے لیے آج بھی بہت مفید ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، ان کو سمجھ کے ساتھ پڑھنا، ان کے الفاظ ہماری زبان پر ہوں، اس کا مفہوم ہمارے ذہن پر ہو، اور اس کی تاثیر ہم اپنے دل میں محسوس کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا پر اپنی بات ختم کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا، اے اللہ تو میرے نفس کو اس کے حصے کا تزکیہ عطا فرما، اس کو پاک کر دے، اس کے حصے کا تقویٰ عطا کر. وَزَكِّهَا، اور اس کو پاک کر دے. انت خیر من زکاہا، تو سب سے بہتر تزکیہ کرنے والا ہے. انت ولیہا و مولاہا، اے اللہ تو ہی اس کا ولی ہے، تو ہی اس کا مولا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔